بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم کی آیت ہے، آیت نمبر 6. وہ آپ نے بہت سنی ہوئی ہے بار بار. اے ایمان والوں، سب سے پہلے تو یہ آیت میں خطاب کس کو؟ ایمان والوں کو ہے، تو ہم مخاطب ہیں. یا اے ایمان والوں، تم اپنے کو اور اپنے اہل کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہے، اور مضبوط فرشتے اس پہ متعین ہیں جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لائے. آیت کا کوئی انکار کرے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے. ماننا پڑے گا کہ ہمیں حکم ہے، تو یہ حکم فرض ہو گیا، یہ فرض کا درجہ ہوا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ فرض ہوا. جیسے سے نماز فرض ہے، ایسے یہ فرض ہے. نماز کا تو مقصد ہی یہی ہے. نماز بھی اسی لیے فرض ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہم پر فرض ہے. خود بھی بچیں گے تبھی تو، سب سے پہلے تو خود کو ہی بچانا. کتاب جو ہے وہ معارف حکیم الامت سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں ترتیب سے، اس میں یہ مضمون ہے، ہم اس سے وہ پڑھوں گا. اس سے پہلے ایک حدیث شریف برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں. کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے. اس سے کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی اسی قرآن کی آیت کی تائید میں کہ دیکھو، خود تو پڑھ رہے ہو قو انفسکم و اہلیکم، کہ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دو رکعت نفل نماز ہے، حالانکہ اس کے اوپر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود جو اٹھ جاؤ تو بیوی کو بھی اٹھا دو تہجد میں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عاصی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے، تو انہوں نے اس باب کا نام رکھا ہے بیوی کے روحانی یعنی دینی حقوق. کہ بیوی کے پہلے تو ذکر ہو گیا ان کے مالی حقوق، ان کی دلجوئی کے حقوق، اور اب آج بیوی کے روحانی اور دینی حقوق. اور نام عربی میں رکھا ہے ان نفقات الروحانیہ، یہ بھی نفقہ ہے. جیسے کھانا، جیسے بیوی کو کھانا پینا، رہنے کو گھر دینا، اور دوسری چیزیں جو شریعت نے فرض و واجب کی ہیں وہ دینا ضروری ہے، اور بیوی کی دلجوئی ضروری ہے، اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو روحانی نفقہ بھی دیا جائے. اس کا مفہوم ابھی واضح ہو جائے گا. فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نفقات روحانیہ سے مراد دینی تعلیم و تربیت، نفقات روحانیہ سے مراد دینی تعلیم و تربیت ہے. دینی تعلیم و تربیت سے متعلق جو اہل و عیال کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، آیت لکھی ہے کلام پاک کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بعض قرآن کی تفاسیر کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اس میں رزق سے مراد صرف رزق مادی نہیں بلکہ یہ رزق سے مراد ہے رزق روحانی. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے تو اس کو چاہیے اس آیت کی بنا پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو اس کو رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرے، لوگوں کو بتائے. اس لیے اب دینی تعلیم و تربیت کے متعلق جو اہل و عیال کے حقوق ہیں وہ مذکور ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس طرح نفقات حسیہ یعنی مادی اخراجات سے بیوی اور اولاد اور متعلقین کی جسمانی تربیت ضروری ہے، جس کا اوپر بیان کیا گیا ہو چکا پچھلے ہفتوں میں، اسی طرح علوم و طرق اصلاح، علوم اور اصلاح کے طریقوں سے ان کی روحانی تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے، اور اس میں کئی کوتاہیاں کی جاتی ہیں. چنانچہ سب سے اول اور اعظم کوتاہی تو یہ ہے کہ بہت لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. دینداروں کا بھی یہی حال ہوگا، خود تو دین پہ کچھ چل بھی رہے ہیں لیکن بیوی بچوں کی دینی تربیت کی طرف اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اس سے اس کا اہتمام ہی نہیں. پوچھو کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں تو اکثر جواب ملے گا کچھ نہیں، روزانہ کے روزمرہ کے معمولات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ بیوی بچوں کی روحانی تربیت اور دینی تربیت کیسے ہو. یعنی یہ لوگ اپنے گھر والوں کو نہ کبھی دین کی بات بتلاتے ہیں اور نہ کسی امر منکر پر ان پر روک ٹوک کرتے، بس ان کا حق اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضروریات کے لائق خرچ دے دیا اور وہ فارغ ہو گئے. حالانکہ قرآن کی آیت صاف ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اور حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور قیامت کے روز تم میں سے ہر ایک سے اس کے محکوموں کے بارے میں سوال ہوگا. ایک حدیث سے اس کا ترجمہ ہے یعنی ان کو اللہ سے ڈراؤ اور ان سے بے توجہی نہ کرو. ایک حدیث شریف میں ہے جس نے تین بیٹیوں یا اسی طرح تین بہنوں کی پرورش کی اور انہیں ادب سکھایا اس کی فضیلت آئی. اور ایک حدیث شریف میں یعنی آدمی اپنے لڑکے کو ادب سکھائے اس سے بہتر ہے کہ ایک سا صدقہ کرے. اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی. اسی لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اگر ہم نے ادب اپنے اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا، سب دیکھا. ساری جو محنت ہے آپ اس کو ترقی کرا دیں، انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، اگر اس میں ادب نہیں تو وہ آپ کے لیے بھی بیکار ہے، دوسروں کے لیے ایذا کا سبب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اور ایک حدیث شریف میں ہے اپنے لڑکوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس سے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو مارو نماز نہ پڑھنے پر. یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت ضروری ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سب نصوص یعنی قرآن و حدیث دلالت کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم و تربیت دونوں مطلوب ہے. تعلیم بھی مطلوب ہے یعنی علم سکھانا، اور تربیت بھی. طریقہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تعلیم اور تربیت میں فرق. اور ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لڑکوں کی تعلیم کو تو ضروری سمجھتے ہیں مگر عورتوں کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ تعلیم نسواں کو مضر سمجھتے ہیں، عورتوں کی تعلیم مضر ہے. جیسا کہ اس کے مقابلے میں بعض لوگ عورتوں کے لیے تعلیم جدید کو یا تعلیم قدیم کو بطرز جدید بھی ضروری سمجھتے ہیں. ابھی پچھلی مرتبہ اس کے بارے میں ایک مختصر سی چیز پڑھی گئی تھی، اس کو پھر سے پڑھتا ہوں کہ عورتوں کو علم دین پڑھانا چاہیے، اس میں کمی ہے. دنیاوی علوم میں تو سب آگے بڑھا رہے ہیں، عورتوں کو بھی بڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھی بڑھا رہے ہیں. اصل کمی جو ہے یہ کہ عورتوں کو علم دین تو بہت ہی نادر ہے کوئی اپنے گھر میں اہتمام کرے. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کو صرف علم دین پڑھایا جائے، عورتوں کے لیے علم دین کی ضرورت ہے ان کو. دوسرے یہ کہ یہ تعلیم خاص طرز سے متفرق طور پر گھروں میں ہونا چاہیے، مدارس کے طرز پر مجتمع طور پر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں ایسی تعلیم کے لیے جو کہ واجب بھی نہیں ہے. فرمایا مدارس کے طرز پر مجتمع طور پر نہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے بلا ضرورت شدیدہ عورتوں کے اجتماع عورتوں کا جمع ہونا اور خروج عن البیوت یعنی گھروں سے نکلنے کو پسند نہیں کیا ہے. اور واقعات نے بھی اس کے مفاسد ایسے دکھلا دیے کہ خود اندھا بننا ہو تو اور بات ہے ورنہ بالکل واضح. اور راز اس میں یہ ہے کہ اگر ایسے مدارس ہوئے تو عورتیں جمع ہوئیں تو اس اجتماع کو جس درجے کی نگرانی کی ضرورت ہے وہ عورتوں سے بننی پڑتا, کیونکہ تو خود ہی پردے میں رہنے والے ہیں, وہ نگرانی کیسے کریں گے. اور مردوں کا دخل اگر ہوا تو پھر وہ نگرانی کہاں رہی, وہ تو اختلاف ہی شروع ہو گیا. تو چنانچہ یہی ہو رہا ہے کہ مردوں کا دخل ہی ہو گیا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عورتوں کا مدرسہ ہے اس میں مرد کا دخل ہے اور مرد مائل نہ ہو عورتوں کی طرف, اس کا دماغ نہ جائے, ہو سکتا ہے تو گناہ کا دروازہ کھول دیا. میں تو اتنی عمر میری 70 سال سے زیادہ ہو گئی, 75 ہو گئی ہے, میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نامحرم عورتیں ہوں اور ان کی طرف آپ کو کسی قسم کا میلان نہ ہو. میں نے حضرت سے پوچھا کہ نہیں, حضرت نے کہا یہ میلان تو عمر بھر رہے گا, فطری ہے میلان نامحرم عورت کی طرف مرد کا اور اسی طرح سے عورت کا میلان. اسی لیے تو روکا گیا ہے, پردے کا حکم کیا ہے. جب اس طرح کا اجتماع ہوگا عورتوں کا, اس میں مرد کا دخل ہوگا تو ضرور فتنہ ہوگا. اب فتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدکاری ہی ہوگی, نعوذ باللہ. جیسے میں امریکہ گیا تھا تو وہ ہمارے بعض ساتھی تھے, اب انہوں نے تو وہاں تو لڑکیاں بالکل آزاد ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں, وہ کسی نے ان سے بات وغیرہ شروع کر دی. میں نے کہا یہ کیا تم لڑکیوں سے بات چیت کر رہے ہو, مل رہے جل رہے. نہیں صرف بات چیت ہے, میں نے قرآن نے اسی کو تو حرام کیا ہے, اس کو حرام کیا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف بدکاری حرام ہے؟ یہ بھی تو حرام ہے. نامحرم کو دیکھنا چاہیے حرام نہیں, قرآن کی آیت کی روح سے, قرآن کی آیت صریح کی روح سے مرد کے لیے حرام ہے عورت کو دیکھنا, اور عورت کو حرام ہے مرد کو دیکھنا. ہاں قل للمؤمنین, دیکھیے وہ مومن کو کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو صرف یہی تھوڑی, اس کے تمام مقدمات حرام کیے گئے. تو دو باتیں کہیں ہیں, ایک تو علم دین عورتوں کو ضرور پڑھانا چاہیے اور اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے گھر میں یا محلے میں چھوٹا سا ہو جہاں نگرانی عورتیں کر سکیں. اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ تعلیم کو تو سب کے لیے ضروری سمجھتے ہیں, یعنی عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے, یعنی دینی تعلیم, مگر تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے. حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی اہم ہے. تعلیم درسی سے تو من کل الوجوہ, یہ جو سبق اور کتابوں سے ہوتا ہے, اس سے تو ہر اعتبار سے تربیت اہم ہے اور ضروری ہے. تعلیم درسی سے تو اس لیے افضل ہے اور وہ ہے دینی تربیت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ تعلیم درسی جو ہے وہ فرض عین نہیں. بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم علوم درسیہ سے خالی تھے. کہاں انہوں نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور مطلق تعلیم, محض تعلیم ہو, درسی نہ ہو, اس سے بھی تعلیم سے بھی تربیت افضل ہے. یعنی دینی تعلیم مطلقاً لی جائے مراد, تو بھی اس سے تربیت افضل ہے, کیونکہ علم سے تو مقصود عمل ہے, تو تعلیم سے مقصود تو تربیت ہوا, تو تربیت ہی تو اصل مقصود ہوا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ تعلیم جو ہے وہ تو علم دینا ہے, کسی کو علم دینا یہ تعلیم ہے, اور تربیت عمل کرانا ہے, اور علم سے مقصود عمل ہی ہے. فنعم اجر العاملین, دیکھیں جنت کے تمام نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کن کے لیے ہے؟ عاملین کے لیے فرمایا کہ جو عمل کرنے والے ہیں. تو یہ ایک کوتاہی ہے کہ تعلیم کی طرف جہاں توجہ بھی ہے دینی تعلیم کی طرف, وہاں تربیت کی طرف توجہ نہیں, صرف کچھ چیزیں پڑھا دی, کچھ مسئلے یاد کرا دیے, کچھ حدیث شریف یاد کرا دی, کچھ قرآن کی آیت یاد کرا دی, لیکن عمل کی طرف اور تربیت کی طرف توجہ نہیں. اور ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ تربیت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو کہ تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے, صرف تعلیم کو ضروری سمجھا انہوں نے. یعنی سب باتیں ہو رہی ہیں دینی تعلیم کی, دنیوی تعلیم کا تو وہ تو ضروری نہیں ہے. دنیوی تعلیم کیا ضرورت ہے عورتوں کو؟ ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ تربیت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں مگر اس کی حقیقت تہذیب عرفی سمجھتے ہیں, چنانچہ اسی کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کو بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا باتیں کرنا جو عرف میں تہذیب ہے اس کے مطابق آ جائے, یہی کوشش ہوتی ہے پوری. پھر میں ایک مثال دی اس زمانے کی, لیکن خیر پڑھ دینا چاہیے. حتیٰ کہ میں نے اپنے ایک معزز تعلیم یافتہ کا, جو کہ طبیب بھی تھے, بچش میں خود یہ واقعہ دیکھا کہ ان کی گود میں ایک بچہ تھا ایک صاحب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے اس بچے کو حکم دیا کہ ان کو سلام کرو. یہاں تک تو نہایت خوبی کی بات تھی. اس بچے نے کہا السلام علیکم. تو حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں, یوں نہیں کہو, اس طرح کہو آداب عرض ہے. وہ ملاقاتی صاحب دیندار آدمی تھے جو ملنے آئے تھے, وہ بہت بگڑے. کہا افسوس, بچہ تو سنت کے موافق عمل کرے اور آپ اس کو بدعت کی تعلیم دیں, سلام کو چھوڑ کے آداب سکھائیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ تہذیب شرعی ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں, بس تہذیب عرفی کو لے کے بیٹھے ہوئے. بھائی ہمارا بھی یہی حال ہے ایک درجے میں. ہمارے دل میں کیا ہے, دل کا تو جائزہ لو. اپنے دل میں تو جائزہ لو تو پتہ چلے گا کہ ہم بھی تہذیب عرفی کے قائل ہو جاتے ہیں. حالانکہ مسلمان کو جس تہذیب کا امر ہے, حکم کیا گیا ہے, وہ تہذیب شرعی ہے جس کا نچوڑ سنت ہے. تو سنت کے تمام طریقے سکھاؤ, یہی ادب ہے, یہی تہذیب. بلکہ دونوں تہذیبوں کی, یعنی تہذیب عرفی اور تہذیب شرعی کی حقیقت ان کے آثار میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب عرفی جو کہ تہذیب شرعی کے منافی ہو, اس قابل بھی نہیں کہ اس کو تہذیب کہا جا سکے, بلکہ وہ تو تعذیب ہے, یعنی عذاب دینا ہے. کیونکہ حقیقت اس کی تکلف ہے اور تکلف سے جو کلفتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہیں. اب یہ تو بہت لوگوں نے معلوم کہ دینداروں کو بھی کہ تکلف جائز نہیں. تکلف قرآن کی روح سے ہے نا, جائز ہے. حکیم الامت نے اس کی دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی, کیا وما انا من المتکلف, تکلف جائز نہیں. اور ہم کرتے بہت ہیں. میں اس کی بہت عجیب مثال دیتا ہوں کہ وہ کہ مٹھائی کسی کو دینی ہے تو آپ مٹھائی دے دیجیے, کسی برتن میں دے دیجیے, کسی چیز میں رکھ کے دے دیجیے. اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو ریپ کرائیں گے, اس کی وشنگی لگوائیں گے. کیا تکلف ہے تو نہیں ہے تو آپ کیا ہدایا کو اس طرح سے دینا صرف تکلف ہے, جو جائز ہی نہیں, اسراف ہے سراسر. ہمارے بزرگوں کے ہاں ہدایا بس نہیں دے دیا جاتا تھا. میاں یہ لوگ دس کی میری طرف سے دل چاہ رہا ہے, یہی ہوتا تھا نا. کیوں آپ نے دیکھا بزرگوں کو, اچھا یہ بھائی یہ لے لو مٹھائی تھوڑی سی, اچھا آ جاؤ کھانے پہ. تھوڑی کوئی تکلف اس میں کیا جائے, تکلف کرنا کہاں سے جائز ہے. اور ہمارے دینداروں میں یہ بہت رواج ہو گیا. بلکہ ایک نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم تو اس لیے تکلف کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں مٹھائی وغیرہ کے ڈبے کو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. اس کا دل ڈبے سے خوش ہوتا ہے یا ریپنگ سے خوش ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے فرض کر دیا ہے. محبت, محبت کا تقاضا تو سادگی ہے. تو یہ جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو جہاں مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلے جا رہے ہیں, محض تکلف ہے. اسی حد تک عورتوں کو زیادہ اس کی عادت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ, ایک بزرگ تھے, حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے تھے. ہم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, ہم لوگ شروع میں آئے تو ملاقات تو خیر میری ہوتی رہی تھی. جب یہ لوگ آ گئے, گھر والے بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, تو ایک مرتبہ میں ان کو لے کے جانے لگا. ان کے یہاں ایک مجلس ہوتی تھی ہر جمعرات کو, دو ہی تین آدمی کی مجلس مسلسل چلتی رہی تب تک. تو ہم جاتے تھے, جب ہم ان کو لے کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کچھ سونا چاہیے, تو ایک بسکٹ وغیرہ کوئی ڈبہ ہوتا ہے خرید کے لے گئے, جا کے ان کو دے دیا. پھر ہم لوگ واپس آ گئے. پھر دوسرے روز, تیسرے روز کبھی ان کا آنا ہوا, وہ ہمارے گھر آئے اور خلاف معمول آئے. ایسے ان سے بہت بعید تھا کہ وہ کسی کے گھر جائے, اور مجھ کو دیا بھی یہ آپ سے, اور وہی ڈبہ واپس کر دیا. کیونکہ محض تکلفن تھا, کیونکہ محض تکلفن تھا. لیکن ہمارے دینداروں نے بھی اس کو اختیار کیا ہوا ہے بڑے ٹھاٹ سے, اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو پتہ ہے کہ دین کا نہ تو علم صحیح ہے ہمیں, نہ تربیت صحیح ہے, تکلف ہے. حدیہ تو وہ ہے جو کہ محبت کی بنا پہ تھوڑا سا دے دو. کچھ کھا رہے تھے, دل چاہ یار وہ بھی کھا لیں, ہمارا دوست, اس کو دے دیا تھوڑا سا. یہ ہے حدیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تین چیزوں کا نام لیا, کہ اگر کوئی ایسا ہدیہ پیش کرے تو انکار نہ کرنا. ایک یہ کہ کوئی تمہیں دودھ, اس لیے کہ بکریوں کا دودھ ہوتا تھا, وہ جاگ فوراً دودھ نکال لیتے تھے, پیش کر دیتے تھے مہمان. اور ایک عطر کی پھیل, عطر تھوڑا سا لگا دی کسی چیز میں دے, یعنی کہ شیشی دے دے پوری. اب تو پوری شیشی عطر کی دے دیتے مہنگی مہنگی. اور تیسرے یہ کہ کوئی تکیا لگانے کو دے تو انکار نہ کرنا. اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ چونکہ اس میں نہ تو ہدیہ دینے والے پہ بار ہے, نہ ہدیہ لینے والے پہ بار. تو تو اب اس کی وجہ سے مجھے مفتی عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ 300 سے 300 ہو گئے. ہر وہ ہدیہ جس میں بار نہ ہو دینے والے پر اور لینے والے پہ اس کو انکار نہ کرو, یوں فرمایا. تو بہرحال یہ تکلف جائز نہیں, جو ہماری تہذیب جو عرفی تہذیب کا بہت بڑا حصہ تکلف ہے جو کہ اسلام کے خلاف. صحابہ میں تکلف نہیں تھا, ہمارے بزرگوں میں تکلف نہیں تھا, لیکن ہمارا تو بس یہی ہے, ہمارا محور ہی ہماری زندگی اور معاشرت اور تہذیب کا تکلف ہے. فرماتے ہیں حقیقی تہذیب تہذیب شرعی ہی ہے, چنانچہ متبعین سنت. دیکھیں تہذیب شرعی کیا ہے, سنت کی اتباع. متبعین سنت جو اس تہذیب کے عامل ہیں وہ جس راحت میں ہیں اس کا مشاہدہ محققین علماء مشائخ کی مجلس میں کر لیا جائے, کیسی بے تکلفی ہوتی. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تہذیب غیر شرعی میں کلفت بھی نہ ہو, یعنی تہذیب عرفی میں چلو کلفت غیر شرعی اس لیے ہے کہ شریعت اس کو منع کرتی ہے, ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا تہذیب اسلامی نہیں ہے, اللہ کے حضور ہو تو حضور کا بیان الگ ہے. تہذیب غیر شرعی میں کلفت بھی نہ ہو اور تہذیب شرعی میں راحت بھی نہ ہو, فرض تہذیب شرعی اختیار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور تہذیب عرفی میں راحت ہوتی ہے, اگر ایسا بھی ہے تب بھی مسلمان کے لیے ایک ممنوع ہے, یہ ممنوع ہے منیان ہے کہ تہذیب شرعی کو چھوڑ کر وہ تہذیب عرفی استعمال کر, جس ہر علاقے میں تہذیب عرفی مختلف ہوتی ہے, اس لیے عرفی فرما رہے ہیں. یہاں کی تہذیب کچھ اور ہے, وہاں کی تہذیب کچھ اور ہے, امریکہ کی تہذیب کچھ اور ہے. تو مسلمان کے لیے یہ منہیان ہے, ممنوع ہے, اور دوسری یعنی جو تہذیب شرعی ہے وہ مامور بھی ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اتباع سنت کرو, اتباع سنت میں ہی ساری تہذیب شرعی ہے. تو مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک کا ترک یعنی تہذیب عرفی کا چھوڑنا اور دوسرے کا کرنا یعنی تہذیب شرعی کا کرنا لازم ہوگا. جیسے اگر نماز کے لیے اٹھنے میں مشقت ہو اور گرم بستر پر لیٹے رہنے سے راحت ہو, مگر اس مشقت کو اس راحت پر ترجیح دی جائے, پھر اس کا بھی مشاہدہ کھلی آنکھوں ہر عمل کرنے والا کر لے گا کہ یہ مشقت اور یہ راحت چند روزہ ہے, پھر تو ایسا ذوق صحیح عطا ہوگا کہ موافقت شرع کے برابر, جب تک شریعت کے موافق نہیں ہوگی کوئی چیز, موافقت شرع کے برابر کسی چیز میں راحت اور مخالفت شرع کے برابر کسی چیز میں کلفت نہ ہوگی, اس کلفت یہی ہوگی کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہوگی. کسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ چند روز کی کوشش کر بقیہ ایام ہنستا رہے, یعنی عیش کر. غرض تربیت صحیحہ تہذیب شرعی کا نام ہے. تربیت کس کو کہتے ہیں؟ شرعی تہذیب سکھانا بیوی بچوں. مشق میں پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آوے, پہلے خود تو ہو, خود تو تہذیب شرعی اختیار کرے. بہت کثرت سے اس کا ہے دینی میں تو خیر اپنے احباب سے مخاطب ہوں جو کہ دین کا دعویٰ کر رہے ہیں, سب ابھی داڑیاں کیا کر رہی ہیں, داڑیاں دین کا دعویٰ کر رہی ہیں, عورتوں کے برقعے کیا کر رہے ہیں, دین کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ برقع اوپر سے ہے, اندر سے بہودہ وہ لباس پہنتی ہیں عورتیں جو کہ شرعاً حرام ہے. یہ چست لباس, یہ باریک لباس, یہ نہ سلوانا جائز نہ پہننا جائز. شوہر کی آنکھیں نہیں بند, وہ بھی نہیں کہتا کچھ. یہ تہذیب شرعی کے بالکل خلاف. جو عورتیں آج کل ہماری دیندار لوگوں کی جو عورتیں جس طرح کا لباس سلواتی ہیں اور پہنتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ایسے لباس سے. لیکن شوہر صاحب کی داڑھی بھی موجود ہے اور وہ ماشاءاللہ اور بھی کام دین کے کرتے ہیں, دین کے کھلاڑی بھی ہیں, دین کے ٹھیکہ دار بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن ادھر خبر نہیں کیا ہو رہا کہ تہذیب شرعی اختیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ تہذیب عرفی استعمال. ساری دنیا میں چونکہ یہ فیشن چل پڑا ہے, جس میں پیجامہ تنگ ہو گیا فیشن کا تو آپ کا بھی تنگ ہو گیا, جب پیجامہ ڈھیلا ہو گیا تو آپ کا بھی ڈھیلا ہو گیا. یہ ہے تہذیب عرفی, اسی کو کہتے ہیں عرف کے ساتھ چل رہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا ہم پہ فرض و واجب ہے, کیونکہ قرآن میں ہے, حدیث شریف میں ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو سنت سے محبت تو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, تو کیسے ہم ترک کر دیتے ہیں سنت کو؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ ضرورت بھی اس تہذیب شرعی کی سمجھتے ہیں, ایسے بھی لوگ جیسے بظاہر دیندار کہیں گے ہاں تہذیب شرعی ہونی چاہیے اور اس کا قصد بھی کرتے ہیں, ارادہ بھی کرتے ہیں, مگر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے, اس لیے اس میں عملاً اور ارشاداً فروغ گذاشتیں کرتے ہیں یعنی غلطیاں کرتے ہیں, اور اسے آخر کوتاہی میں دیندار بکثرت مبتلا ہے. ان میں بعض اہل علم بھی اور بعض اہل طریقت بھی, کہ بہت سے شعبے ان کے ذہن میں نہیں آتے اور اس وجہ سے خود ان سے ایسی حرکات صادر ہوتی ہیں جو سراسر عقل اور دین کے خلاف ہوتی ہیں, اور ان بزرگوں کو ان اس کا احساس تک نہیں ہوتا. فائدہ جب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی, جب خود یہ حالت ہے تو دوسروں کی تو یہ کیا اصلاح کریں گے, کہ جس میں مشک میں پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آوے, باپ میں نہیں تو بیٹے میں کہاں سے آئے گی وہ تہذیب. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو تہذیب حقیقی کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی, اور باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض نے درسیات بھی پوری کر لی ہیں اور بعض خدمت تدریس پر بھی لگے ہوئے ہیں اور شب و روز قرآن و حدیث زبان پر جاری ہے, پھر بھی یہ بے خبری ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی تعلیم نہیں, یعنی تہذیب شرعی کی تعلیم نہیں, بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان صاحبوں کو اس طرف التفات ہی نہیں. قرآن مجید میں یہ جہاں ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اس کو تو دیکھتے ہیں یہ لوگ, مگر لا تمنن تستکثر, المدثر کی آیت نمبر 6, کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ تو معاوضہ چاہو. اتنا گھسا ہوا ہے, ایک دعوت کریں گے چاہیں گے کہ وہ بھی دعوت کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں, لو بھائی ان کی تو ہم نے دعوت ہی کی, انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں, یا انہوں نے کچھ دیا تو اس توقع میں ہوتے ہیں کہ وہ ہم بھی ان کو دیں. ہمارے بزرگوں کے یہاں یہ طریقہ ہی نہیں تھا. تو قرآن کی آیت ہے لا تمنن تستکثر, دیکھا حرام ہے نا کسی کو کوئی چیز دینا, کسی کی دعوت کرنا اور پھر توقع رکھنا کہ وہ بھی ہماری کرے گا, تو قرآن کی روح سے حرام ہوا. تو علماء کی عام آدمی کیا نظر ہوگی, بڑے بڑے علماء کی نظر نہیں. اس سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, حکیم الامت کی تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو درسیات بھی پوری کر لی ہیں, بعض خدمت تدریس پر بھی ہیں اور شب و روز قرآن و حدیث قرآن پر زبان پر جاری ہے, پھر بھی یہ بے خبری ہے. اور اسی طرح سے قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھتے, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اہلها, تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کر لو, اور اجازت لینے کے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. اور ان آیات کے عموم پہ نظر نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ خاص موقع کی آیت ہے, حالانکہ آیات میں جو حکم آیا تو خاص موقعوں پر, لیکن اس کا عموم ہے جو سب کے لیے ہو گیا. فرمایا کہ مجھ کو خود ایک ذی علم کے ساتھ اس باب میں گفتگو کا اتفاق ہوا, جو رات کے وقت میرے مردانہ مکان کے پھاٹک پر پہنچے, حکیم الامت کے, یعنی تو آتے رہتے تھے تربیت کرانے کے لیے مرید. وقت ایسا تھا کہ سب سو گئے تھے اور ان کا کوئی شناسا بھی نہ تھا وہاں تھانہ بھون میں. آواز دی تو ملازم جاگا اور بولا پھاٹک کھول, اور اس کو پھاٹک کھولنے کا حکم دیا کہ ہم یہاں ٹھہریں گے, مہمان خانہ تھا. اس کو بوجہ بے وقت ہو جانے کے اور ان کو نہ پہچاننے کے بے اطمینانی ہوئی ملازم کو, اس لیے اس نے ادب کے ساتھ کچھ عذر بھی کیا, مگر جب تاکیدی حکم ملا تو اب کیا کرے, بڑا آدمی حکم دے رہا ہے, تو کھول دیا, پھاٹک کھول دیا اور وہ دیوان خانے میں آ کر مقیم ہو گئے. صبح مجھ کو واقعہ معلوم ہوا حکیم الامت کو, میں نے ان سے یہ آیت پڑھ کر, یہ والی آیت, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اہلها, یہ آیت پڑھ کر پوچھا کہ بغیر بلا اجازت آپ نے کیسے ٹھہر گیا. اجازت تو جس کا مکان اس کی اجازت تو تھی نہیں, اور وہ نوکر کبھی تو آپ نے زبردستی کر دی, بیچارہ کیا کرتا, نوکر تو مجبور ہوتا ہے. اب ایک معزز عالم آ رہا ہے تو کیسے نوکر, کم سے کم نوکر بھی اس زمانے میں مہذب ہوتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ خاص زنان خانے کے متعلق ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے اس تخصیص کی دلیل پوچھی کہ آپ نے یہ خصوصیت ظاہر کی کہ یہ آیت تو صرف زنان خانے کے بارے میں ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اب جواب ندارہ ہے. اسی طرح ان آیتوں پر ان کی نظر نہیں پڑتی, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, یعنی اگر وہ بیویاں تمہاری خوش دلی سے چھوڑ دیں مہر, یعنی تو تم کو اس مہر میں کوئی اس کا کوئی جز اگر وہ چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر, لیکن شرط ہے فَإِن طِبْنَ, یعنی طیب کے ساتھ, ہنسی خوشی دل سے. اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اور تمہارا معاف کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے. کہ حق تعالیٰ نے مہر کی معافی کی صحت کے لیے طیب نفس کی شرط لگائی. پھر اقرب للتقوی آل ہمتی کو فرمایا کہ بجائے ان سے معاف کرانے کے ان کے حق سے زائد ان کو دے دو. اسی طرح سے فرمایا کہ بعض لوگ عورتوں سے چندہ طلب کرتے ہیں اور عورتیں ان بزرگ کی وجاہت دنیاویہ یا دینیہ سے محروم و مغلوب ہو کر دے دیتی ہیں. یہ سب جائز نہیں. فرماتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ابتدا ہی سے جو تعلیم و تربیت ہو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بات بعد میں نہیں ہوتی, اور یہ کام ماں باپ اور سرپرستوں کا ہے اور شوہر کا. وہ عموماً اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہالتیں اور بد اخلاقیاں ان کی بچوں کی بیوی کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں. پھر بعد میں جو شخص اس کا اہتمام کرنا چاہے, مثلاً عورت کے لیے اس کا شوہر اور مردوں کے لیے اس کا استاد اور پیر, ان کو سخت دقت کا سامنا ہوتا ہے, عادتیں بگڑ گئیں. فرمایا کہ زوجین کا تعلق یعنی میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ ان کا ہر وقت سابقہ رہتا ہے, اور مرد اپنی مصلحتوں سے قطع تعلق کو پسند نہیں کرتا اور نہ عورت کی جہالتوں کی برداشت کرتا ہے. تو یہاں ہمیشہ کے لیے پھر اب جھگڑا اور لڑائی نہیں ہوگا, ظاہر برداشت کر رہا ہے, الگ بھی نہیں ہو سکتا, جس کے نتائج جانبین کے حق میں برے سے برے پیدا ہوتے ہیں اور دونوں کی زندگی موت سے بھی تلخ ہو جاتی. اکثر جگہوں پہ جہاں دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑے چلتے ہوتے ہیں, وجہ یہی ہے. اور ان سب کا سبب اکثر وہی ابتدا میں اصلاح کی طرف توجہ نہ کرنا. لیکن اگر ایسا اتفاق ہو گیا تو یہی نہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے, بلکہ جب قدرت ہو تبھی اس کی صحیح کرنا ضروری ہے. اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے بیوی کی تربیت یا بچوں کی تربیت, اب کرو, اب مشکل تو ہو جائے گا. اب اس سلسلے میں کہ عورتوں کی تربیت کیسے کی جائے اور بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, اس کے اندر اگر غصہ اور اس طرح سے تربیت کی تو وہ تو بیکار, اس سے تربیت نہیں, تربیت کا یہ طریقہ ہی نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنی تربیت کریں کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, تو خود اپنی خبر لو. جب شوہر یا گھر کا جو بڑا ہے اس کی تربیت ہو جائے گی تو دوسروں کی بھی ہو جائے گی, اس کا اثر پڑے گا. اور بچوں کی تربیت کے لیے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے گھر میں دینی کتاب ایسی جس میں اثر ہو. وہ محمد رحمۃ اللہ کی تین کتابیں عجیب ہیں, ایک بہشت زیور اور ایک حیات المسلمین, حدیث شریف کا منتخب حدیث شریف کی کتاب, اور ایک یہ مواعظ میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیا جائے روز بلا ناغہ, اس کو فرض و واجب سمجھا جائے, خود اپنے لیے بھی فرض و واجب ہے اتنا پڑھنا, پڑھ کے سنانا. دیکھیے رفتہ 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 خود بدل جاتی ہے اور ان میں دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہی تربیت ہے. اور سنت کا اہتمام, ایسی چیزیں جو گھر کے اندر ہیں جو کہ سنت کے بالکل خلاف, حتیٰ کہ ناجائز کی حد تک داخل ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دیواروں کو لباس پہنائیں, دیواروں کو لباس ہی پہناتے ہیں, جو پردے جس دن آج کل لگاتے ہیں اتنے بڑے بڑے پردے, حالانکہ چھوٹی سی کھڑکی ہے, یہ تو اسراف ہے اور تہذیب شرعی کے خلاف ہے. تو اسراف جو ہے گناہ. اسی طرح کی کئی چیزیں آپ دیکھیں گے لباس میں بھی, گھر میں کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, آپ اس میں سنت کی اتباع ہو تو سب چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر ذہن میں ڈنڈا ڈالا جائے تو ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا کہ عورتوں بچوں کی تربیت ہمارے اوپر پڑ جائے, خوش اسلوبی سے اور حکمت عملی سے ٹھیک کر دیں ہمارے ذمہ. لڑائی جھگڑا کی ہے بغیر اس طرح لڑائی جھگڑا, تو بچے لیے کہتا ہوں پھوان کو پہلے اپنی تربیت کراؤ. لڑائی جھگڑا ہنگامہ گھر کا ماحول خراب کیے بغیر تربیت ہوتی ہے, تب جا کے وہ تربیت کام کی ہوتی ہے, ورنہ وہ تربیت پھر کام کی نہیں.
اب یہ مضمون احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت مفید ہے اور اس سے متعلق ہے جو ابھی بیان ہوا, اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے اس بیان میں.
فرمایا کہ احتساب شرعی یعنی برے کاموں پر روک ٹوک کرنا, کیونکہ حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فرمایا کہ احتساب شرعی یعنی برے کاموں پر روک ٹوک کرنے کی بنیاد دو چیزیں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حکیم احمد کبیر رفاعی. ایک ہوشیاری اور دوسرے نرمی. دیکھا آپ نے وہی مضمون نکلا ہے, ہر بار اس میں سے کوئی مضمون نکل آتا ہے ایسا. اب بیوی بچوں کی تربیت ہے, اس میں یہی تو کرنا پڑتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہم آپ کا تو صرف گھر ہی ہے نا, باقی آپ کسی جگہ کچھ نہیں کر سکتے, کہیں آپ ایک لفظ بول نہیں سکتے. سری سے سری گناہ ہو رہا ہو, آج کل کا ایسا زمانہ آ گیا ہے آپ بول نہیں سکتے, بولیں گے خود فتنے میں پڑ جائے گا. مسجد میں موسیقی بج رہی ہے موبائل فون سے, حرام ہے. ایک آدمی کو نہیں دیکھیں گے بولتا ہے, جو بولے گا فتنے میں پڑ جائے گا. تو آج کل صرف گھر رہ گیا ہے, گھر کو ہی ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس کی شرط یہ بتائی, احتساب شرعی یعنی برے کاموں پر روک ٹوک کرنے کی بنیاد دو چیزیں ہیں, ایک ہوشیاری حکمت عملی جس کو کہیں, تو قرآن میں حکم سیکھا ہے, حکمت عملی کا تو حکم ہے. دوسرے نرمی, وہ نرمی کا بھی حکم ہے. نرمی یہ کہ بہت نرمی کے ساتھ نصیحت کرنا شروع کرے, سختی سے کام نہ لے, نہ بڑا بننے کا ڈھنگ اختیار کرے, کیونکہ اس سے مخاطب کے نفس کا جوش بڑھتا ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نفس کا جوش بڑھتا ہے, اور گناہگار آدمی ناسے کی بات کو توڑنے اور اسے ایزا پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے. اور جب ناسے بد زبان اور کج خلق ہوگا تو اپنی حماقت کی وجہ سے مخاطب کی کاٹ توڑ اور مدافعت نہ کر سکے گا. کرنے والا کبھی مناظرے میں کامیاب نہیں ہوتا, اس کی زبان سے بجز سخت الفاظ سے کوئی معقول بات نکلتی نہیں, کیونکہ غصہ کرنے والا کبھی مناظرے میں کامیاب نہیں ہوتا, اس کی زبان سے بجز سخت الفاظ سے کوئی معقول بات نکلتی نہیں. وہ اپنے نفس کے لیے غصہ کرے گا, اس کا غصہ نفس کے لیے ہے, وہ تو مخاطب سے اپنے غصے کی بھڑاس نکالنے میں رہے گا. تو کہے گا کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں, اس لیے ایسے امر بالمعروف سے اس کو ثواب تو کیا ملتا, الٹا گناہگار ہو جائے. حدیث شریف میں آیا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے مگر وہ شخص جو نرمی کرنے والا ہو. دیکھا, حکم کرنے میں بھی اور روکنے میں بھی حکمت والا ہو. کہ ایک واعظ نے خلیفہ وقت مامون عباسی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کی, اور سخت الفاظ سے نصیحت کی, کہ اس کو دھمکایا بھی, تو مامون نے فرمایا, اے شخص نرمی کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کی طرف بھیجا. تو ان کو نرمی کا حکم دیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں, اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا, شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے. تو اب بیوی بچوں کی تربیت میں اس کا بھی بیان ہو رہا تھا, اس میں سختی کی تو کوئی گنجائش ہوئی نہیں, جب فرعون کے ساتھ سختی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے تربیت کو سمجھو تو صحیح, غصے سے کبھی تربیت نہیں ہوتی, لیکن ہم لوگوں کے اندر ہی غصہ بھرا ہوا ہے, اس کا علاج نہیں کرایا. تو ہمیں کسی بچے کی یا بیوی کی غلط بات کے اوپر تیش آتا ہے, یہ تیش تو غصے کا انتقام ہے, انتقام کا جذبہ ہے, اس کے تیش آیا. تیش اور غصہ آ جانا, مقدر ہو جانا تربیت کا, اب تو ختم ہو گیا, اب کوئی تربیت نہیں ہو سکتی. جس وقت دل ٹھنڈا ہو اس وقت تربیت نرم کے ساتھ, یہ بہت بڑا فرق ہے. جس وقت ہمارا دل مقدر ہو گیا اور غصے میں ہم آ گئے, اب کوئی تربیت کا حق ہمیں نہیں رہا, ختم ہو گیا. اب تو آگ بجھاؤ جو تمہارے اندر ہی لگ گئی, تمہارے دل میں لگ گئی. دیکھا آپ نے کیسی عجیب بات فرمائی ہے. ایک واعظ نے خلیفہ وقت مامون عباسی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کی, اور سخت الفاظ سے نصیحت کی, جو اس کو دھمکایا بھی. تو مامون نے فرمایا, اے شخص نرمی کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کی طرف بھیجا. فرعون تو کافر تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, وہ تجھ سے بہتر تھے. دیکھ, اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کی طرف بھیجا, تو ان کو نرمی کا حکم دیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى. اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا, شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے. یہ عجیب بات ہے, جو بیان ہوا اس کے بعد یہ مضمون ضروری تھا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو.